آیت نمبر 14-14 سے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَفَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا. پیچھے کس کی بات تھی؟ بنی اسرائیل کی. آگے کس کی بات آ رہی ہے؟ نصارہ کی. کون لوگ؟ جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ ہے اصل میں روک. جب تعلیمات کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. آپ کو اس ایک آیت سے جتنی بات سمجھنی ہے نا اس وقت، وہ صرف یہ ہے کہ کوئی قوم فرقے فرقے کب ہوتی ہے، اور ایک گروہ دوسرے کے ساتھ بغض اور اس کے ساتھ اس کے دل میں نگیٹو جذبے کب آتے ہیں؟ جب کتاب کا ایک حصہ بھول جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ گلیو ہے. آپ نے گلیو کا نام تو سنا ہی ہوگا نا، جوڑتی ہے چیزوں کو. جب دین والوں کے پاس یہ قرآن آتا ہے اور اس کو اس کی روح کے ساتھ لیتے ہیں، اور آپ کی طرح اس کو لیتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو فوکسڈ رکھتے ہیں، تو یہ قرآن آپ کو بھی جوڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے حکم سے، اور ساتھ ہی ساتھ امت کو جوڑ دیتا ہے. اس کے برعکس جب لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی فقہی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں تو دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں. جب ہم نے کتاب کے ٹکڑے کیے، آج ہم نے کتنے ٹکڑے کیے؟ پورا قرآن تو کم ہی لوگ پڑھتے ہوں گے، اور پنج سورہ سے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں. 10 سورتہ بھی میں نے سنا کہ آج وہ بھی ہے. کبھی کوئی درودوں کی کتاب ہے، کوئی کچھ ہے. بری بات نہیں ہے اگر وہ صحیح چیزیں قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، لیکن جو تبدیلی آپ کے اندر پورے قرآن کو سن کر آئے گی، پڑھ کر آئے گی، سمجھ کر آئے گی، وہ تبدیلی دیر پا ہوگی. آپ دیکھیں نا کہ آپ کسی تصویر کو سوچئے کہ پوری تصویر میں ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، سر بھی ہے، تو وہ ایک پورا جسم بنے گا نا. آپ کے پاس کوئی ایک ٹکڑا آیا، اس میں سر نہیں ہے، ہاتھ ہے، تو آپ کہیں گے اس بندے کا تو دماغ ہی نہیں ہے. دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پھر وہ دین ناقابل عمل رکھتا ہے جو قرآن میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ پارٹ ٹائم مسلم نہیں بنو، ہر وقت کے مسلم بنو، ورنہ آپس میں دشمنیاں آئیں گی. آج ہماری امت ہو یا کسی ایک گروہ کے لوگ دوسروں کے ساتھ اگر اس طرح کا بغض کا معاملہ کرتے ہو نا، تو یاد رکھیے کہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وہ قرآن نہیں ہے پورا جو دلوں کو جوڑتا ہے. اس لیے اب آگے سب کو دعوت دی گئی، اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی، اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو قرآن کا سفر اندھیروں سے روشنی کا سفر ہے. یہ ہے القرآن و حیاتی. حقیقت ہے کہ اس قرآن کو سننے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے، ہم لوگ واقعی اندھیروں میں جی رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی بس وہی ہے جو ہمارے معاشرے والوں کی زندگی ہے، جو ہمارے بڑوں نے کیا ہوتا ہے ہم بھی وہی کریں گے. لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر سے ایک اور کردار دکھتا ہے، تو اپنے آپ کو ہمیشہ پہلے سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم پورے دل سے اس کتاب کو لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہاں اس روشنی کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے نا، اللہ کے نبی کے وجود کو ہمارے لیے ایک روشنی کہا گیا. آپ نے کس طرح بھٹکتی ہوئی انسانیت کو خوبصورت پیغام دیا. اور جب آپ دیکھیں گے کہ دو لوگ اللہ کی خاطر محبت کریں، اللہ کی کتاب پہ جمع ہوں، اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا. برسوں کی دشمنیاں عداوتیں ہوں گی ختم ہو جائیں گی، حسد اور بغض دلوں سے نکل جائے گا. لیکن جب لوگ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی ذات کو ایک طرف کر کے اپنی ذات، اپنے فائدے، اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ عداوت اور بغض. خود سے پوچھئے، کیا میرے دل میں کسی سے بغض ہے؟ کسی کے لیے میرے اندر کوئی نافرمانی یا کوئی نفرت ہے؟ تو آپ اس کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کتاب کو فوکسڈ ہو کر سمجھیں. اس وقت بھی جس وقت میں اور آپ قرآن سن رہے ہیں، اگر میرے دل دماغ میں کوئی دوسری بات آتی ہے تو اس کو جھٹک دیں کہ اس وقت تمہارا وقت نہیں ہے، اس وقت میں اپنے اللہ سے بات کر رہی ہوں، کال ملی ہوئی ہے. آپ ظاہر خاموش ہیں، ہو سکتا آپ کا ذہن سوچ رہا ہو، تو یہ ذہن کی باتیں ہوں گی. دل میں کوئی خیالات ہیں، وسوسے ہیں، وہ دل کی باتیں ہیں۔ تو جس طرح زبان خاموش ہے، اس طرح دماغ کو خاموش کر کے سنیں گے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر یہ اندھیروں سے روشنیوں کا سفر ہوگا۔ آج اب بیٹھیں گے کوئی سوال لے کر، آپ دیکھیں گے یہ کتاب اس کا جواب دے گی۔ کبھی بھی زندگی میں آپ کو کسی معاملے میں شرح صدر نہیں ہو رہا، ڈبل مائنڈیڈ ہیں، کیا کروں نہ کروں، یہ کروں، کنفیوزڈ ہوں، کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہا، ایک طرف یہ ہے ایک طرف وہ ہے، تو کیا کریں؟ اکیلے میں بیٹھ جائیں، وضو کریں، اللہ سے کہیں کہ میرے مالک تو مجھے بتا میں کیا کروں، تو مجھے ایک طرف کا کر دے، مجھے اندھیروں سے روشنیوں میں نکال دے، مجھے راہ نہیں مل رہی۔ آپ جتنا خود اپنا فوکس بڑھائیں گے نا، آپ کو اتنی جلدی جواب ملے گا، بہتر فیصلے ہوں گے آپ کی زندگی میں۔ کیونکہ بہت سارے اچھے کاموں کے درمیان بھی کنفیوژن ہوتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے شک پیدا ہوگا، اچھے بھلے دین پہ آ رہے ہیں ایک دم شک آنے لگے گا، جو جن لوگوں کے ساتھ آپ دن رات اٹھتے بیٹھتے تھے آپ کو ان کی نیتوں پہ شک ہونے لگے گا، جن ساتھیوں پہ آپ جان دیتے تھے کبھی کبھی دیکھیے سزا کیا ملتی ہے آپ کو، ان کی نیتوں پہ شک ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں نہ ایک لفظ بولیں، نہ کسی سے کچھ کہیں، اللہ سے بیٹھ کے بات کر لیں کہ اللہ یہ شیطان کے بیکاوے ہیں تو میرے دل سے نکال دے، میرے دل سے دوسروں کی برائی نکال دے، اور مجھے تو ہمیشہ کے لیے ہدایت پہ لے آ۔ روشنی میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر اندھیرے میں جائیں، یا جیسے باہر کی روشنی سے کوئی کمرے میں آتا ہے نا، ایک دم اس کو نظر نہیں آتا۔ جب آپ کی میری زندگی میں قرآن کا نور آتا ہے نا تو پھر ہماری آنکھیں پوری کھلتی ہیں۔ اس کے بعد اگر خدا نخواستہ یہ روشنی تھوڑے دن کے لیے کسی وجہ سے ہم سے دور ہوگی نا، تو آپ محسوس کریں گے زندگی اور اندھیری ہوگی۔ آپ سوچیں فلاں بڑا عمل کر رہا ہے، دعا کریں وہ کرتا رہے۔ صحابہ کرم تڑپتے تھے کہ اللہ زندگی کے آخری دن تک نیکی کرتے رہیں، جہنم کے اندھیرے جب تک میرے آپ کے قبر کے اندھیروں کی صورت میں ہوں یا برزخ کی ہوں، یہ نہیں دور ہوں گے نا، میں اور آپ اس سے بچ نہیں سکتے، ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے نور کو ہماری قبروں تک بھی لے جائے اور ہماری زندگیوں میں بھی لے آئے، کیونکہ اس کو ماننے سے فائدہ ہوگا۔ اب آگے دیکھیے آیتوں میں سارا کیسے بھٹکے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یقیناً کفر کے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے۔ دیکھیے یہ ہے اللہ کی قدرت، تم جن کو خدائی میں شریک کہتے ہو، اگر اللہ ان کو سب کو مار دے تو کوئی روک سکتا ہے؟ اور ان کے اپنے زوم میں حضرت عیسیٰ مر گئے، اگر خدا ہوتے تو خود کو بچاتے؟ نہیں بچا سکے۔ اللہ تو زمین و آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان کے درمیان میں پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ آگے خوش فہمیاں، اور وہ کیا ہے؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ وحباؤه، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ سیلف پریزنگ، ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی تو ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ سچ بتائیے کہ آج ہم مسلمز کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے؟ ہم اللہ کے لاڈلے، ہم پیارے، ہم نبی کی امت سے، ہم امت محمدیہ میں، ہم تو سید زادے ہیں، ہم تو ہاشمی خاندان سے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے پھر یہ مار کیوں پڑ رہی ہے گلوب پہ؟ کس کونے میں جاؤ دیکھو تم پہ کیوں انگلیاں اٹھتی ہیں؟ آج آپ دیکھیے کہ اگر واقعی ہم مسلمان اللہ کے پیارے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آج اتنی قتل و غارت گری اور آج اسلام کے اوپر اتنی باتیں کیوں ہیں؟ مان لیجئے کہ اللہ کے ہاں نسب نہیں چلتا، عمل چلتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین اور اس کی تمام موجودات کی ملک، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اس کو محسوس کریں تو آپ کا دل کھلے گا۔ کبھی کوئی بات آپ سے نہ ہو رہی ہو، ہوتے ہر بندے کی زندگی میں کمزور لمحے آتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتے، جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جو سوچتے ہیں وہ ہے نہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں لگتا۔ بالکل ایک گہرا سانس لے کر بیٹھے اور اللہ سے کہ مالک جو تو نے کرانا کرا دے، اے اللہ میرے لیے مشکل ہے تو آسان کر دے، اے اللہ اسباب کوئی نہیں ہے، تو نے یہ کام لینا ہے تو لے لے، اے اللہ میں نکل پڑا ہوں، اگر کسی کو تو نے ساتھ لگانا ہے تو لگا دے۔ آپ کو اگر یہ باتیں کرنی آ گئی نا تو آپ دیکھیے گا کہ وہ کنیکشن تو مل جائے گا، پھر اس کے بعد باقی باتیں بات کی ہیں، نجی زندگی کے غم، گھریلو مسئلے، شوہر بیوی کے مسئلے، بچوں کے مسئلے، دین کے مسئلے، یاد رکھیے یہ سب اللہ ہی حل کر سکتا ہے، مت انسانوں کو سنائیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی آپ کو چند باتیں ہی کہیں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے دیکھیں، پھر آپ کو کیا لذت ملتی ہے. اب دیکھیں تیسری بار پھر دعوت ہے، کیا؟ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب مجھے بتائیے کہ اتنی حجتیں تمام ہوئیں، اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، پھر لوگ نہ اسلام پہ آئیں، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کو حق نہیں ان سے پوچھنے کا؟ آج میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم اس نبی کی امت ہیں. اور یقین کیجئے وہ نبی جس کی طرف دعوت دینے کے لیے آج بار بار اس میں آپ کو نصیحت مل رہی ہے، آپ کو، مجھے، ہر ایک کو، ہر لحاظ سے، کہ آؤ تم اللہ کے دین کی طرف آؤ، تو پھر میرے آپ کے لیے کیا حجت رہ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل نہ کریں اور ان کے مشن میں شامل نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جس نے تمہیں عطا کی تھی. کیا آج ہمیں اپنے مسلمان ساتھیوں اور اپنے پیاروں کو بھی اسی نعمت کی قدر کی یاد دہانی نہیں کرنی؟ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان اور قرآن. آپ میں سے جس کو قرآن ملا اور قرآن کی خدمت کا موقع ملا، اس کے لیے یہ آیت ایک حجت ہے. جب میں اور آپ دین کے کام کو نعمت سمجھتے ہیں نا، تو ہمیں ہر وقت یہی کی دھڑکا لگا رہتا ہے، مجھ سے یہ نعمت چھن نہ جائے. آپ یہ دھمکی نہیں دے سکتے کہ میں چھوڑ دوں گی، خوف زدہ رہتا ہے مجھ سے چھوٹ نہ جائے. آپ کو جب دین کا کام، چاہے پڑھنا ہے پڑھانا ہے، آپ پڑھنے والے بھی تو خدمت ہی کر رہے ہیں نا، جب تک پڑھنے والے نہیں ہوں گے پڑھانے اور سکھانے والے کیا کریں گے؟ تو یاد رکھیے، خود سے پوچھیے، کیا میں اس دین کو، اس کتاب کو، اس علم کو، اس پورے سفر کو ایک نعمت سمجھتی ہوں؟ تو پھر میں نہیں بچوں گی اگر میں نے اس کی ناقدری کی. اور جو لوگ بیچ میں دین کے کاموں کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ کھڑے تماشائی بنتے ہیں نا، یاد رکھیے کہ وہ اس بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھا. اللہ کا وعدہ ہے، جب تک میں اور آپ کسی کام کو اپنے لیے کارنر نہیں سمجھیں گے، وہ کام زیادہ دن ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تم کو عطا کی تھی. اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. کتنی حسرت ہے اس میں. آج وہ چنی ہوئی قوم اگر مغضوب علیہم بن جائے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ نعمت کی ناقدری کرنے والوں کا. اے برادران قوم، اس مقدر سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام ہو نہ مراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں. اب دیکھیں یہ ڈی مورلائز کرنے والے لوگ جو ہمتیں توڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اٹس بگ 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 گول، اٹس ان اچیویبل گول، کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ آئے. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں یہ بنی اسرائیل کا وہ وقت ہے جب بالکل بیت المقدس کی فتح ان کے قریب تھی. اللہ نے فرعون سے نجات دلا کر کہا کہ اب تھوڑی سی بس قربانی کرو، جہاد کرنا پڑے گا، اور امالکہ نام کی ایک قوم ادھر داخل ہو گئی، اس کو نکال دو. اتنا آسان تھا یہ کام اگر اس وقت یہ اٹھ پڑتے، کیونکہ اللہ نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس جنگ میں تم فتح یاب ہوگے. لیکن لوگوں کا جواب، انا ہاہنا قائدون، ان کو تو چھوڑ دیجیے، آج ذرا ہم اپنے حال کو دیکھ لیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے کتنے مواقع رکھے اسلام کی خدمت کے. حضرت موسیٰ نے پوری پلاننگ کر کے دکھا دی، لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، ان کو ان کے حصے کے کام بتا دیے، لیکن اس کے باوجود جب موقع آیا وقت کا، تو کہا کہ ہم تو ادھر نہیں بیٹھنے والے، ہم تو ادھر نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو دین کے کام کے لیے اگر موٹیو چاہیے نا، کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی آیا ہی نہیں، موٹیویشن ختم. تو مان لیجئے پھر آپ اللہ کے لیے نہیں بڑھانے آئے، آپ لوگوں کے لیے آئے تھے، آپ شہرت کے لیے آئے تھے، آپ کو بڑے لوگوں کے لیے تھے، لوگوں نے ایڈمائر ہی نہیں کیا، تعریف ہی نہیں کسی نے کی، کل سے نہیں میں نے بڑھانا، نہیں، پھر اپنے تعریف کے لیے بڑھانا تھا. جب تک کسی کام کو پورے کا پورا للہیت کے جذبے سے نہیں کریں گے، آپ کی بات میں رنگ نہیں آئے گا. ڈی موٹیویٹڈ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں اس کام سے کچھ لینا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ فیخا قومن جب بارین، جو بھی تھے وہ بڑے، لیکن ان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہونا چاہیے تھا، ان کی ہمتیں ٹوٹ رہی تھیں لیکن اللہ نے دو لوگ کھڑے کر دی، اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، سینکڑوں لوگوں میں دو چار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جاؤ نہ جاؤ ہم جائیں گے، تم کرو نہ یہ کرو یہ کام ہم کریں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ذرا اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان ڈرنے والوں میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ کوئی پوچھ سکتا کہ ادھر نعمت کیا ہے؟ اس وقت دین کے لیے ڈٹ جانا جب سب پیچھے ہو جائیں۔ دیکھیے ایک وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں دین کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا، ہم نکلے ہیں صدقے کے پیسے لے کر، بکرا ذبح کر دو کیونکہ آج برا خواب دیکھ لیا۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب دین کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارا موڈ نہیں ہوتا دینے کا۔ ایک وقت آپ کہتے ہیں گھر میں بور ہو رہی تھی، چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی کام ہوا تو کر دیں گے جا کے۔ اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جب دین کو کام کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ نہیں ہوتے۔ تو یہ نعمت ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اللہ جمع دے ہر قسم کے حالات میں۔ اب یہ بات سنی تو جواب سنیے، انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان جباروں کے مقابلے میں، دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ یہ ہے لیڈرشپ کا کردار، جب ساتھیوں کی ہمتیں ٹوٹنے لگے کھڑے کرو، خود بھی کھڑے دوسرے کو بھی، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی۔ اور اگر وہاں کھڑے ہو کے کونوں میں باتیں، دروازوں کے پیچھے باتیں، پردوں کے پرد کپڑے پکڑ کے باتیں، باتھ روم کے دروازے میں باتیں، جو عموماً آج ہم مسلمانوں کا مزاج بن گیا ہے، تو ڈی موٹیویشن ہوگا۔ بڑی اہم آیتیں ہیں، دیکھیے بڑی قوم بنی اسرائیل کی تباہی کی وجہ کیا تھی، ڈی مورلائز کیا ہو گیا، ڈی موٹیویٹڈ ہو گئے اور باتیں شروع کر دیں۔ عقل مندی کیا ہوتی ہے؟ نہ سننی ہے نہ سنانی ہے، نہ کہنی ہے نہ کہلوانی ہے، کام کرو۔ کام کام کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات میں آ جائیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جن کے اندر کچھ اور خامیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں نا، ان کے جواب بھی ذرا سنیے گا۔ کہنے لگے داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، یعنی اچھی بات سن کر بھی ہمت نہ بندھی۔ کیا کہا موسیٰ؟ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ وہاں بیٹھے تھے نا، انا ہا ہنا قائدون، آج ہم مسلمانوں کا بھی حال کچھ اس سے کم نہیں ہے۔ جب انہیں کہیں دین کا کوئی کام کرو، کہتے ابھی ہم بڑے مصروف ہیں، ابھی فیشیل کرانا ہے، ابھی ویڈنگ پلانر سیٹ کرنا ہے، ابھی تو جوڑا بھی شادی کا نہیں آیا، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی گھر سے جانا ہے، اور آپ جائیے دین کے کام کیجئے، ہمارے گھر شادی آ گئی، اب چھ ماہ تک ہمیں نہ پوچھئے گا۔ انا ہا ہنا قائدون، کیا آج امت بیٹھی بھی نہیں دکھتی؟ وہ ایک مجھے اشعار یاد آ رہے تھے علامہ مولانا حالی کے، کہتے ہیں کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا، یعنی مکہ میں جب دین آیا تھا بڑی شان تھی اس کی، آج دین غریب الغربہ ہے دیار غیر میں۔ سچ بتائیے، کیا آج یہ اسلام آپ کو مجھے ایک یتیم بچے کی طرح رلتا ہوا نہیں دکھتا؟ مجھے آپ کو اس کی چیخیں نہ سنائی دیں یہ اور بات ہے، جس کا دل چاہتا ہے ٹھوکر مار کے چلا جاتا ہے، جس کا دل کرتا ہے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم نے اس یتیم کا خیال نہ رکھا کیا ہوگا؟ اب اس کو کسی سینس میں نہ لیجئے گا، میں آپ کو صرف ایک فیلنگ دے رہی ہوں کہ آج کے دور میں دین کا کام کرنا، اس کو اٹھانا، اس روتے بچے کو پکڑنا، اس کے آنسو پوچھنا، لوگوں میں اس کو عزت دلانا، کتنی بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کے دور کا جہاد یہ کہ اس دین کی عزت کرو، اس کا منہ صاف کرو، اس کو لوگوں میں دکھاؤ، ہمارا دین برا نہیں ہے، ہم فنڈوز نہیں ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، اسلام پیسفل ریلیجن ہے، مسلم عورتیں کوئی اوپریسو نہیں ہیں، حجاب کوئی پردہ کوئی ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ مردوں کی داڑھی کوئی بیوقوفی کی علامت نہیں ہے۔ آج پورے یقین سے بنے، میں کسی کا ایک واقعہ سن رہی تھی، ناموں میں نہیں الجھاتی نہ الجھتی ہوں، کسی ٹیم کے پلیئر تھے وہ، تو ٹیم میں آپ کو پتا ہے کہ مسلم بھی ہوتے ہیں کچھ نان مسلم بھی ہوتے ہیں، ایک نان مسلم پلیئر جو تھا وہ مسلم ہوئے، تو لوگوں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے اسلام پہ دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کا ایک ساتھی جو مسلم تھا، میں اس کو اس کی وجہ سے مسلم ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ اچھا اس نے ان کو بہت پریچ کی ہوگی، دعوت دی ہوگی، تو کہنے لگا ہی نیور سیز ون ورڈ ٹو می اباؤٹ اسلام، یعنی اس نے مجھے کبھی پریچ کی کوشش، یا جیسے مجھے فیل ہو کہ اس نے مجھے ہر وقت ہی نصیحتیں کر رہا نہیں، بٹ میں اس مسلم کیوں ہوا، میں اس کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ کر مسلم ہوا۔ کہتا میں دیکھتا تھا کہ کچھ بھی ہو رہا ہو، جو ہی نماز کا وقت آتا تھا وہ سائڈ پہ جا کے نماز پڑھتا تھا، फिर कहने लगा, एक दफ़ा हमारी पूरी टीम को एक शराब बनाने वाली कंपनी की तरफ से टी शर्ट्स आई, उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था, तो हमें हुक्म ये था कि हम सब ने वो टी शर्ट्स पहननी है क्योंकि स्पॉन्सर्स थे वो लोग। तो उसने कहा मैं नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं शराब वालों की शर्ट भी नहीं पहनूंगा। फिर वो कहता है कि उसका अपना माहौल, अपना अखलाक मुझे इतना इम्प्रेस किया कि इसमें क्या सच्चाई है, और कहता है उसकी वजह से मैंने इंटरेस्ट लिया इस्लाम में और मैंने स्टडी किया और अब मैं मुस्लिम हूँ। असल ये बात है, वी शुड नॉट बी सॉरी मुस्लिम, वी शुड बी प्राउड टू बी मुस्लिम। आप जब अपने इस्लाम का नाम बुलंद करने के लिए निकलते हैं ना, तो आप देखेंगे कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपको मुझे फिर इज़्ज़त भी देगा, और मेरे आपके वजह से अल्लाह सुबहाना ताला दीन को भी इज़्ज़त देगा। आज से अपनी दुआओं की लिस्ट में ये दुआ शामिल कीजिए कि अल्लाह मेरी वजह से इस्लाम को इज़्ज़त दे, लोग मुझे देख कर मुसलमान हों, मेरा तौर तरीका, मेरी बातें, मेरी चेहरे का सुकून, मेरी खुशी ये देख कर मुझे इस्लाम दें। वो एक शेर है ना कि तू क्या सखवा में मगरिब पे ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम हाशमी। यकीन करें उम्मत मुस्लिमा का खमीर किसी और ही मादे से बना हुआ है, ये आम लोगों जैसी है ही नहीं है। ये किताब, ये कुरान जब मेरी आपकी ज़िंदगी में इज्तमाही तौर पे आ जाता है, तो इसके बाद ऐसी ऐसी शख्सियात होती हैं कि जो वाकई दुनिया में तब्दीलियाँ पैदा करती हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अकबर। लेकिन देखिए वो बैठे तो फिर बैठे ही रह गए, बैतुल मक़दस नहीं मिला उनको, 40 साल तक वादी ती में भटके। आज हमारी भी ये जो सदी है ना, ये वादी ती की हैं, ये आजकल हमारा दौर वही चल रहा है मुस्लिम्स का। इंशाल्लाह आगे जाके कहीं हमारी यूथ उठेगी, इस्लाम का नाम बुलंद होगा, फिर कभी हमें भी फ़ख्र होगा कि हम बड़ी ज़िंदा कौम है, और अल्लाह ताला वो वक्त जल्द लेकर आए। काल अब हज़रत मूसा की बेबसी तो देखिए, पूरी की पूरी कौम ही बैठ गई। और आपको यहाँ ये भी पता चलेगा कि अच्छे साथी ना मिले ना, तो बड़े बड़े अम्बिया कराम का मिशन भी पूरा नहीं होता। क्यों नहीं दुनिया में हज़रत मूसा का दीन चल सका? अच्छे साथी नहीं रहे, हज़रत ईसा के साथ साथी नहीं थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आज तक क्यों कायम है और क़यामत तक रहेगा? क्योंकि आपको अच्छे साथी मिल गए थे जो एक कदम आपसे आगे बढ़ाते थे, साबिकून अल अव्वलून थे। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे साथी बना दे।